بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی. حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں. جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. ایرانی قوم نے اپنے کردار سے دشمنوں کے سارے اندازوں کو غلط ثابت کیا اور دشمنوں کی تمام گھناونی سازشوں پر پانی پھیر دیا. رہبر انقلاب اسلامی کا عدلیہ کے حکام سے خطاب. ایران، چین اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں علاقے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال. یمنی فوج کا صہیونی تنصیبات پر ڈرون حملہ. نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے روس کے ساتھ تجارت جاری رکھنے کی صورت میں ہندوستان، برازیل اور چین پر سخت پابندیاں لگانے کا انتباہ دیا ہے. اور پاکستان کے صوبے بلوچستان میں مسافر کوچ پر حملہ، 3 مسافر جاں بحق. اب خبریں تفصیل سے. ایرانی عدلیہ کے سربراہ اور دیگر سینئر حکام نے بدھ کے روز رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی. اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے خلاف حالیہ مسلط کردہ جنگ میں ایرانی عوام کے عظیم کردار کی قدردانی کرتے ہوئے فرمایا کہ ایرانی قوم نے اپنے کردار سے دشمنوں کے سارے اندازوں کو غلط ثابت کیا اور دشمنوں کی تمام گھناونی سازشوں پر پانی پھیر دیا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ صہیونی اور امریکی جارحیت کے مقابلے میں ایران میں حکام اور عوام ایک محاذ پر نظر آئے اور قومی اتحاد نے اسرائیل اور امریکہ کو شکست سے دوچار کر دیا. آپ نے فرمایا کہ 12 روزہ جنگ میں ایران میں قومی عزم و ارادے اور اتحاد نے دشمنوں کے عزائم کو پسپا کیا اور دنیا نے مشاہدہ کیا کہ ایران نے صہیونی حکومت اور امریکہ کی طاقت کا بھرم توڑ کر رکھ دیا۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اسرائیل کو سرطانی پھوڑا اور امریکہ کی جانب سے اس کی حمایت کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ایرانی قوم نے نہ تو ظلم و جارحیت کو برداشت کیا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی ظلم و جارحیت کو برداشت کرے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اسرائیل نے امریکی حمایت سے ایران کو جارحیت کا نشانہ بنایا، جبکہ ایران نے اپنے بل بوتے پر اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ خبریں سینسر نہ ہوں اور حقیقت سامنے آئے تو پتہ چلے گا کہ ایران نے امریکی حملے کا کتنی توانائی سے جواب دیا ہے، جبکہ اس سے بھی زیادہ توانائی سے ایران جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور چین اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی علیحدہ علیحدہ ملاقاتوں میں علاقے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے ایران کے قومی اقتدار اعلی، قومی وقار اور تسلط پسند طاقتوں کی پالیسیوں کے مقابلے میں ایران کی استقامت پر اپنے ملک کی حمایت کا اعلان کیا۔ وانگ یی نے تاکید کی کہ اپنے حقوق کا دفاع کرنا ایران کا قانونی حق ہے اور مسائل کو قانون کے دائرے میں سفارتی طریقے سے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ ایران اور چین کے وزرائے خارجہ کے درمیان یہ ملاقات چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر انجام پائی۔ سید عباس عراقچی نے اجلاس کے موقع پر ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سعید اوف سے بھی ملاقات کی۔ سید عباس عراقچی نے اس ملاقات کے دوران واضح کیا کہ غاصب صہیونی حکومت نے ایران کے خلاف فوجی جارحیت کا آغاز مذاکرات کے بیچ میں کیا اور امریکہ نے نہ صرف اس کی حمایت کی بلکہ خود بھی ایران کی پرامن جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا کر ایک خطرناک اور غیر قانونی قدم اٹھایا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کھلی جارحیت کے باوجود اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی آئی اے ای کی جانب سے کوئی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا۔ تاہم دنیا کے 120 سے زیادہ ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں بشمول ناوابستہ تحریک، اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی، عرب لیگ، برکس اور شنگھائی تعاون تنظیم نے ان اقدامات کی مذمت کی۔ ازبک وزیر خارجہ بختیار سعیدوف نے اس موقع پر کہا کہ ازبکستان ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے اور ہر قسم کی فوجی جارحیت کی مخالفت کرتا ہے۔ یمنی فوج نے ایلات اور نقب میں صہیونی تنصیبات کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ یمنی افواج نے ایلات کی نقب بندرگاہ کے 2 اسٹریٹجک اہداف پر کامیاب ڈرون حملہ کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق 2 ڈرون طیاروں نے نقب کے ایک اہم فوجی ہدف کو نشانہ بنایا، جبکہ 3rd ڈرون کے ذریعے ایلات بندرگاہ پر حملہ کیا گیا۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یہ آپریشن خداوند متعال کے فضل سے اپنے مقررہ اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں ہمارے بھائیوں کے خلاف جاری نسل کشی نے پوری امت اسلامیہ پر ایک دینی، اخلاقی اور تاریخی ذمہ داری عائد کی ہے۔ یحییٰ سری نے واضح کیا کہ یمنی مسلح افواج کی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک غزہ پر جارحیت اور اس کا محاصرہ مکمل طور پر ختم نہیں کیا جائے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف مسلسل صہیونی جارحیت اور لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم میں اضافے اور تازہ حملوں میں 100 سے زیادہ بے گناہ فلسطینیوں اور فلسطینی قانون ساز کونسل کے رکن محمد فرج الغول اور مشہور فلسطینی قاری علا اعظام کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں خوراک اور ادویات کی ترسیل پر پابندی اور اس علاقے کے لوگوں پر بھوک اور پیاس مسلط کرنا، خیموں اور پناہ گزینوں پر بمباری ایک ظالمانہ جنگی جرم ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے انسانی امداد کی تقسیم کے مراکز کے آڑ میں صہیونی مراکز قائم کرنے اور ان مراکز کو معصوم خواتین اور بچوں کے قتل عام کے جال میں تبدیل کرنے کے امریکہ اور صہیونی حکومت کے دھوکہ دہی پر مبنی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کے ہر ادارے بالخصوص انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ ان جرائم کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کریں۔ انہوں نے فلسطینی علاقوں میں نسل کشی روکنے کے لیے علاقائی اور اسلامی ممالک سے سنجیدہ اقدام عمل میں لائے جانے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام کے دارالحکومت دمشق میں وزارت دفاع اور جنرل ہیڈ کوارٹر کی عمارتوں کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق صہیونی حکومت نے دروزیوں کی حمایت کے بہانے شام کی سرزمین پر اپنے مسلسل حملے جاری رکھتے ہوئے وزارت دفاع کی عمارت اور شامی فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر کی عمارت کو نشانہ بنایا ہے۔ شام کے خبر رساں ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ صہیونی حکومت نے دمشق کے بعض فوجی ٹھکانوں کو اپنے شدید حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ خبری ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ صہیونی جنگی طیاروں نے شام کی وزارت دفاع کی عمارت کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اس کے کچھ حصے تباہ ہو گئے، جبکہ شامی فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ہیڈ کوارٹر کی عمارت کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ صہیونی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے دمشق میں شام کے صدارتی محل کے قریب بھی انتباہی حملہ کیا ہے۔ اٹلی کے ممتاز فنکاروں، اداکاروں اور دانشوروں کے ایک گروپ نے ملکی قیادت سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینی علاقوں کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر فرانچسکا البانیزے کا دفاع کریں، جن پر اسرائیل اور فلسطین کے موقف کی وجہ سے حال ہی میں امریکی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اطالوی صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے نام جاری کھلے خط میں اٹلی کی تقریباً 80 شخصیات نے ایک خط پر دستخط کر کے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اطالوی شہری فرانچسکا البانیزے کی حمایت میں کھڑی ہو۔ خط میں امریکہ کی عائد کردہ پابندیوں کے فوری خاتمے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ مذکورہ خط میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ غزہ پر خاموشی ظلم میں شرکت کے مترادف ہے، غزہ کی صورتحال پر گہری نظر رکھی جائے۔ اس خط میں فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے انسانی، ثقافتی اور قانونی اقدامات کی حمایت اور بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر منصفانہ امن کو فروغ دینے کی اہمیت بھی واضح کی گئی ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے روس کے ساتھ تجارت جاری رکھنے کی صورت میں ہندوستان، برازیل اور چین پر سخت پابندیاں لگانے کا انتباہ دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق مغربی ممالک کے فوجی اتحاد نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے بدھ کو انتباہ دیا ہے کہ اگر ہندوستان، برازیل اور چین روس کے ساتھ تجارت جاری رکھتے ہیں تو انہیں سخت ثانوی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو ان کے زبردست نقصان کی وجہ بنیں گی۔ اطلاعات کے مطابق مارک روٹے نے یہ انتباہ امریکی کانگریس میں سینیٹروں سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دیا۔ مارک روٹے نے کہا کہ میں خاص طور پر ان تین ممالک سے روس کے بارے میں اپنی پالیسی پر غور کرنے کے لیے کہنا چاہوں گا، کیونکہ یہ آپ کو بہت بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ گزشتہ 5 برس سے جموں کشمیر کے عوام مکمل ریاستی درجے کو بحال کرنے کا مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ مطالبہ نہ صرف جائز ہے بلکہ ان کے آئینی اور جمہوری حقوق پر مبنی ہے۔ راہل گاندھی نے اپنے اس مکتوب میں لکھا ہے کہ آزاد ہندوستان میں جموں کشمیر کے معاملے کی نظیر نہیں ملتی، یہ پہلی بار ہے کہ ایک مکمل ریاست کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کو تقسیم بھی کیا گیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کے حوالے سے مرکزی حکومت اور خود وزیر اعظم نریندر مودی کے بیانات کا بھی اس خط میں تذکرہ کیا ہے، اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوران جموں کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کے لیے ایک بل پیش کیا جائے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے قلات ضلع کے علاقے نیمرغ میں مسافر کوچ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں 3 مسافر جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسافر کوچ کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی کہ دہشت گردی کا نشانہ بن گئی۔ فائرنگ کے نتیجے میں مسافر کوچ پر سوار 3 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 10 کی تصدیق کی گئی ہے۔ واقعے کے بعد پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے، جبکہ زخمیوں کو طبی امداد اور لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے قلات کے قریب مسافر بس پر دہشت گردوں کی فائرنگ کی مذمت کرتے ہوئے واقعے میں تین مسافروں کے جاں بحق ہونے کے واقعے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بندگان خدا، دنیا اور اس کی چمک دمک میں مشغول ہونے سے بچو، کیونکہ اس میں شک نہیں کہ قبر ایسا گھر ہے جہاں صرف عمل صالح ہی فائدہ دیتا ہے اور نجات دلاتا ہے، پس خیال رکھو کہ کہیں غفلت تمہیں آ نہ لے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔
فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ چین نے، علی کے نور عین نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ کے نام پر دین مصطفیٰ کے نام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، دین کی عطاق نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا۔ بند ہو چکے تھے حق کے راستے، بند ہو چکے تھے حق کے راستے، بھول مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، دین کے اصول نے نعرے دے اپنے خون سے چکا دیا۔ دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔
سامعین، کربلا ایسی عظیم درسگاہ ہے جس نے بشریت کو زندگی کے ہر گوشے میں درس انسانیت دیا ہے اور ہر صاحب فکر کو اپنی عظمت کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ روزے عاشورہ کی تعلیمات ہر انسان کے لیے ابدی زندگی کا سرمایہ ہیں۔ تحریک کربلا کا سب سے اہم درس آزادی، حریت اور ظلم و استبداد کے آگے نہ جھکنا ہے۔ غضب ہو گیا دیکھتے دیکھتے، گھر نبی کا لٹا دیکھتے دیکھتے، لاش آلے نبی کی ہیں بکھری ہوئی، بس گئی کربلا دیکھتے دیکھتے، باری باری سے مقتل کی جانب گئے سارے اہل وفا دیکھتے دیکھتے، سرخ دریا ہوا قتل عباس سے اس طرح خوب بہا دیکھتے دیکھتے، سو گئے ننھے بچے بھی تشنا دہن جانب القما دیکھتے دیکھتے، بیبیوں نے بچایا تھا بیمار کو جبکہ خیمہ جلا دیکھتے دیکھتے، ہم نے ناظم پکارا ہے جب بھی کبھی آئے مشکل کشا دیکھتے دیکھتے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، اور ظالم کی بیعت قبول نہ کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم اپنا ہاتھ ذلت کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح تمہارے آگے نہیں جھکوں گا۔ اسی طریقے سے کربلا میں جب آپ کو جنگ اور بیعت کے درمیان مقید کر دیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ناپاک کے بیٹے ناپاک نے مجھے دو چیزوں کے درمیان یعنی شمشیر اور ذلت کے درمیان مخیر قرار دیا ہے، تو یاد رکھنا ذلت ہم سے کوسوں دور ہے۔ تحریک عاشورہ نے تمام مظلومان عالم کو مقاومت اور ظالموں کا مقابلہ کرنے والوں کو ثابت قدمی کا درس دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے انقلابی رہنما جناب مہاتما گاندھی جی یہ تاریخی جملہ کہنے پر مجبور ہو گئے، میں ہندوستان کے لوگوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں لے کر آیا، میں صرف اس نتیجے کو جو میں نے کربلا کے بہادروں کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد عرض کیا ہے، تمہارے لیے تحفے کے طور پر لایا ہوں۔ اگر تم لوگ ہندوستان کو ظلم سے نجات دلانا چاہتے ہو تو تم لوگوں کو حسین ابن علی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا۔ تاریخ عاشورہ میں یزید کی حکومت سب سے بڑی منکر اور برائی ہے، اور حق و صداقت کو حاکم بنانے کے لیے اور ظلم کی بیخ کنی کرنے کے لیے جنگ کرنا سب سے بڑا معروف اور نیکی ہے۔ لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واقع کربلا کا سب سے اہم فلسفہ ہے۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام اپنے وصیت نامے میں جو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھتے ہیں بیان کرتے ہیں، میں سرکشی اور مقام طلبی کی خاطر یا ظلم و فساد پھیلانے کی خاطر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میرا مقصد صرف نانا کی امت کی اصلاح کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اور بابا کی سیرت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ امام علیہ السلام کے یہ کلمات آپ کی تحریک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضروری ہونے کو روز روشن کی طرح واضح کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے زیارت نامے میں بھی یہ موضوع بیان ہوا ہے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت فی سبیل اللہ حتی اتاک الیقین۔ زیارت کے یہ کلمات اس فریضہ الہی کی گہرائی کو میدان جہاد میں جلوہ نما کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشورہ اس فریضہ الہی پر عمل کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ انسانی سماج قائم کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، واجبات کی تلقین اور محرمات سے روکنا، حتیٰ عدل و انصاف کی خاطر قیام کرنا اور ظلم و استبداد کو سرنگو کرنا کرۂ ارض کے ہر خطے میں بسنے والے ہر انسان پر ضروری و لازم ہے۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کر کے ولید اور مروان کو منہ توڑ جواب دے دیا، اور اس کے بعد نانا رسول خدا کی قبر پر تشریف لے گئے، نانا سے مناجات کرنا شروع کیا اور اپنی مناجات میں معروف اور نیکی سے محبت کا اظہار کیا، اور خدا سے اس سلسلے میں طلب خیر کرتے ہوئے فرمایا، خدایا میں نیکیوں کو دوست رکھتا ہوں اور منکرات سے متنفر ہوں، اے خدا، اے عزوجل، میں تجھے اس قبر اور صاحب قبر کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے لیے اس راستے کا انتخاب کر جس میں تیری رضا شامل ہو۔ وفا و عہد ایمان کی نشانی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایمان کی ایک نشانی وعدے کا وفا کرنا ہے۔ جب ہم واقعہ عاشورہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک طرف وفاداری کے مجسم پیکر نظر آتے ہیں اور دوسری طرف بے وفائی اور عہد شکنی کے بت۔ کوفیوں کا ایک اہم نقطۂ ضعیف یہی بے وفائی تھی، چاہے وہ مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ بیعت میں بے وفائی ہو، چاہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف خط لکھنے اور وعدہ نصرت کرنے کے بعد بے وفائی ہو۔ انہوں نے نہ صرف بے وفائی کا ثبوت دیتے ہوئے امام علیہ السلام کی مدد نہیں کی، بلکہ برعکس دشمنوں کی صفوں میں آ کر امام علیہ السلام کے ساتھ مارکہ آرا ہو گئے، اور امام علیہ السلام نے جو جناب حر کے ساتھ گفتگو کی اس میں بیان کیا کہ اگر تم نے میرے ساتھ وعدے کو وفا نہیں کیا اور عہد شکنی کی تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، اس لیے کہ تم لوگوں نے میرے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام، میرے بھیا حسن مشتبہ علیہ السلام اور میرے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ بھی
یہی کیا ہے۔ ایک طرف بے وفائی کی انتہا تھی اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام وفاداری کا مجسم نمونہ، اور نہ صرف امام حسین علیہ السلام بلکہ ان کے 72 جانصار بھی وفاداری کی آخری منزل پر فائز ہیں۔ جب شب عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام ایک ایک کے قتل ہو جانے کی خبر دے رہے تھے تو نہ صرف انہوں نے سر نہیں جھکائے بلکہ حیرت کن جملے پیش کر کے امام علیہ السلام کے قدموں میں اپنی جانیں قربان کرنے کی آمادگی کا اظہار کیا۔ حالانکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیعت کو ان کے کاندھوں سے اٹھا لیا تھا، آخر کار امام علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا، میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اصحاب کو نہیں جانتا۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کو دشمن نے امان دی، لیکن آپ نے ان کی امان کو ٹھکرا دیا اور ایسا کردار پیش کیا کہ وفاداری کی مثال بن گئے۔ تاریخ بشریت میں حضرت عباس علیہ السلام جیسا با وفا انسان نظر نہیں آ سکتا، وہ عباس کے جس کا دوسرا نام ہی وفا ہو گیا ہو، جناب عباس علیہ السلام کے زیارت نامے میں وارد ہوا ہے۔ یہ گواہی ہے عباس کی بھائی کے سامنے اطاعت، تسلیم، تصدیق اور وفاداری پر۔ عاشورہ کے پیغامات میں سے ایک اہم پیغام پیغام وفا ہے، جو کبھی بھی دنیا کے وفادار اور وفا دوست افراد کے ذہنوں سے محو نہیں ہو سکتا۔ عرفان کے بلند ترین مراتب میں سے ایک مرتبہ رضا کا ہے۔ رضا خدا کی نسبت انتہائی محبت اور عشق کی علامت بھی ہے، اور کمال اخلاص اور استحکام ارادہ و عمل کی دلیل بھی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام نے بربنائے رضا ہر بلا اور مصیبت کو خندہ پیشانی سے تحمل کر لیا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہرگز شجر دین استوار اور پر ثمر نہ ہو پاتا، کیونکہ واقع کربلا رضا اور تسلیم کا کامل نمونہ ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 تیر، 21 محرم الحرام اور 17 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 26 تیر سن 1352 ہجری شمسی کو محمد داؤد خان نے افغانستان میں ایک کودتا کے ذریعے بادشاہ محمد ظاہر کو برطرف کر دیا اور وہاں جمہوری حکومت قائم کر دی۔ 2 سال کے بعد داؤد خان افغانستان کے صدر بن گئے اور عوامی بغاوت کو سختی سے کچل دیا۔ داؤد خان کے دور میں سابق سوویت یونین نے اپنے حریف امریکہ کے مقابل افغانستان میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ اردی بہشت سن 1357 ہجری شمسی میں سوویت یونین کے ایجنٹ نور محمد ٹرکی نے ایک اور کودتا کے ذریعے داؤد خان حکومت کا تختہ الٹ دیا اور افغانستان کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اکیس محرم سن 726 ہجری قمری کو معروف مسلمان دانشور اور فقیہ علامہ حلی نے وفات پائی۔ آپ عراق کے شہر حلہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد کا شمار بھی اس زمانے کے مشہور دانشوروں اور فقہا میں ہوتا تھا۔ علامہ حلی نے بچپن سے ہی قرآن اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے اس زمانے کے مختلف علوم ابتدا میں اپنے والد سے اور پھر عظیم دانشوروں جیسے خواجہ نصیر الدین طوسی کے زیر سایہ حاصل کیے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد علامہ حلی اجتہاد کے درجے پر فائز ہو گئے۔ ان کی کتابوں میں تذکرۃ الفقہا، نہج الایمان اور منتہی المطالب خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ سترہ جولائی سن 1913 کو معروف فرانسیسی دانشور اور فلسفی پروفیسر روجر گائروڈی پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 3 مضامین فلسفہ، ادب و عرفان اور تہذیب و تمدن میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ان کو فرانس پر جرمنی کے قبضے کے دوران ہٹلر کے فاشزم کے خلاف جد و جہد کے سبب 1940 سے 1943 تک جنگی قیدیوں کے کیمپ میں رکھا گیا تھا۔ وہ 36 سال تک فرانس کی کمیونسٹ پارٹی کے رکن اور 25 سال تک اسی پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے بھی رکن رہے۔ کمیونزم اور لبرالزم نے گیروڈی کو مطمئن نہیں کیا اور بالآخر ان کو اسلام میں حقیقت نظر آئی۔ سن 1979 میں ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب نے ان کے اسلام قبول کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری طرف صہیونی ماہیت کا راز فاش کرنے کی وجہ سے اس مسلمان دانشور کو بارہا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ممتاز فلسفی نے بہت سی اہم کتابیں لکھی ہیں۔ سترہ جولائی سن 1945 کو دوسری عالمی جنگ کے بعد جرمنی کے شہر پوڈیسیم میں برطانیہ، امریکہ اور سوویت یونین کے رہنماؤں نے ایک کانفرنس میں شرکت کی، جو اسی شہر کی وجہ سے پوڈیسیم کانفرنس کہلائی۔ اس کانفرنس میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے جس کی روح سے دوسری عالمی جنگ کے اتحادی ممالک کی نگران کونسل سمیت مذکورہ تینوں ممالک کے فوجی سربراہوں نیز فرانس کو بعض اختیارات دیے گئے۔ اس معاہدے میں جرمنی کے سیاسی اقتدار اعلیٰ اور فوجی اختیارات کی منسوخی بھی شامل تھی، لیکن سوویت یونین اور مغربی ممالک میں اختلافات کے سبب پوڈیشیم معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ سترہ جولائی سن 1790 کو اسکاٹ لینڈ کے فلسفی اور ماہر اقتصادیات ایڈم اسمتھ کا انتقال ہوا تھا۔ وہ سن 1723 میں اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے تھے۔ ایڈم اسمتھ نے گلاسکو اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں سماجی فلسفے کی تعلیم حاصل کی، جہاں وہ جان سنیل کی قائم کردہ اسکالرشپ سے مستفید ہونے والے پہلے طالب علم بنے۔ اس کے بعد ایڈم سمتھ گلاسکو یونیورسٹی میں پروفیسر بن گئے، جہاں انہوں نے اخلاقیات اور فلسفہ پڑھایا۔ فلسفے کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران انہوں نے اقتصادیات کا بھی مطالعہ کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے قوموں کی دولت کی نوعیت اور اسباب کی تحقیقات کتاب لکھی اور عالمی شہرت حاصل کی۔ ایڈم سمتھ نے گریجویشن کے بعد ایڈنبرا یونیورسٹی میں عوامی لیکچروں کا ایک کامیاب سلسلہ شروع کیا۔ یہاں ان کے لیکچروں کو بہت سراہا گیا۔ ایڈم سمتھ کو بابائے جدید اقتصادیات کہا جاتا ہے۔ ایڈم سمتھ کے خیالات معاشی آزادی، ذاتی فائدے کے محرکات اور کام کی تشخیص و تخصیص پر مبنی ہیں۔ ان کی دیگر کتابوں میں اخلاقی جذبات کا نظریہ کتاب کو خاص اہمیت حاصل ہوئی۔ سترہ جولائی سن 1968 کو عراق میں باس پارٹی کے رہنما احمد حسن البکر کی قیادت میں ایک کودتا کے ذریعے صدر عبد الرحمن عارف کو برطرف کر دیا گیا۔ اس طرح ملک کے اقتدار پر باس پارٹی کا قبضہ ہو گیا۔ باس پارٹی کے اقتدار کے بعد اس پارٹی کے دوسرے سب سے اہم لیڈر صدام حسین نے مخالفین کا قتل عام شروع کیا، اور کردوں، قوم پرستوں اور حتیٰ باس پارٹی کے حامی کمیونسٹوں کو بھی اپنے وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا۔ سن 1979 میں احمد حسن البکر نے صدام حسین کے دباؤ میں آ کر اقتدار چھوڑ دیا، اور صدام نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کر باس پارٹی سے اپنے مخالفین کا بڑے پیمانے پر صفایا کیا۔ عراق کی باس پارٹی نے اپنے دو ہمسایہ ملکوں یعنی ایران اور کویت پر دو جنگیں مسلط کیں، جن سے وسیع پیمانے پر علاقے کے لوگ، خاص طور سے عراق کے عوام کو جانی اور مالی نقصان ہوا، اور ان جنگوں سے بیرونی طاقتوں کو خلیج فارس کے علاقے میں پیر جمانے کا موقع ملا۔ آخرکار صدام کی قیادت میں باس پارٹی کی حکومت امریکی اور برطانوی افواج کے حملوں کے بعد اپریل سن 2003 میں ختم ہو گئی۔ سترہ جولائی سن 1936 کو ہسپانوی خانہ جنگیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اسپین میں خانہ جنگیوں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب ملک کے مطلق العنان بادشاہ الفونسو 13 کو ریپبلکنز کے دباؤ میں مستعفی ہونے پر مجبور کر کے اسپین میں ایک جمہوری حکومت قائم کی گئی تھی۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ملک کی فوج جنرل فرانکو کی قیادت میں نازی جرمنی اور فاشسٹ اٹلی کی مالی اور ہتھیاروں کی مدد سے سیاسی اور اقتصادی بد امنی کے بہانے ریپبلکنز کے خلاف لڑی۔ اس طرح 17 جولائی سن 1936 کو اسپین میں خانہ جنگیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جنرل فرانسسکو فرانکو کی فوج نے 1936 کے اواخر تک اسپین کے آدھے حصے پر قبضہ کر لیا، اور 1937 کے اوائل سے جرمنی اور اٹلی کی مدد سے دارالحکومت میڈرڈ اور شمالی صوبوں پر حملہ شروع کر دیا۔ درین اثنا ریپبلکنز بعض یورپی ممالک سے مدد حاصل کرنے کے باوجود بادشاہت حامیوں کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے۔ سن 1938 سے فرانسس فرانکو کی فوج کے لیے جرمن اور اطالوی امداد میں اضافے اور ہسپانوی ریپبلکن حکومت کے لیے سوویت مدد بند ہو جانے پر بڑے بڑے ہسپانوی شہر یکے بعد دیگرے حکومت کے ہاتھ سے نکلتے رہے، اور 28 مارچ سن 1939 کو ریپبلکن حکومت کے آخری گڑھ میڈرڈ کے سقوط کے ساتھ ہی اسپین میں بھی ریپبلکن حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس وقت اسپین پر فرانسس فرانکو کی 36 سالہ آمرانہ اور جابرانہ فوجی حکمرانی شروع ہوئی تھی جو 20 نومبر سن 1975 کو اس کی موت تک جاری رہی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروکے پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد وجعل توسلی به شافعا یوم القیامت نافعا انک انت ارحم الراحمین.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں. اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر. مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا. آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما. مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ. اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں. پس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا، کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.